کہ ہم نے سرکار دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر پھر آپ کی ہجرت، غزوہ احد، غزوہ احزاب، اجلاء یہود اور اس کے بعد غزوہ خیبر، اور غزوہ خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس مدینہ منورہ میں تشریف لے آنا، اور مختلف سرایا کو مختلف علاقوں میں بھیجنا تاکہ جن لوگوں نے احزاب کے موقع پر بغیر کسی عداوت کے کفار قریش کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی ان کو ادب سکھلایا جائے تاکہ آئندہ کوئی قبیلہ ایسی جرت نہ کر سکے. اسی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں لشکر تیار فرمایا اور اس کو غساسنا یہ بنو غسان، یہ بنو غسان جو ہیں یہ روم کے حلیف تھے. جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں اور تاریخ میں سن چکے ہیں کہ اس دور میں جو سپر پاورز تھی یہی تھی، روم تھا، کسرا تھا. تو یہ غسان جو ہیں، غساسنا جو کہلاتے تھے، یہ خود بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا لیکن یہ حلیف تھے روم کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غسان کی تادیب کے لیے جو لشکر تیار فرمایا تقریباً 2000 آدمی پر مشتمل، کیونکہ وہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا طاقتور قبیلہ تھا، جسے بعد میں غزوہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، جسے آپ جنگ کہہ سکتے ہیں، مارکہ کہہ سکتے ہیں، سریہ کہہ سکتے ہیں، موتا کے نام سے کتابوں میں، احادیث میں، سیر میں مشہور ہوا کیونکہ اس جگہ کا نام موتا تھا اور قلعہ جو تھا وہ موتا کا قلعہ کہلاتا تھا. اور اس سریے میں ایک عجیب بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سریے کو حکم دیا جانے کے لیے تیار کیا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس سریے کا پرچم جو ہے وہ حضرت زید اٹھائیں گے، اور اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو پھر یہ پرچم جو ہے حضرت جعفر اٹھائیں گے، اور حضرت جعفر کے بعد یہ پرچم جو ہے ابی عبید بن الجراح اٹھائیں گے. ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ جو لشکر ہوتے تھے، فوج ہوتی تھی، وہ جمعرات، جمعہ کے دن زیادہ سفر نہیں ہوتے تھے. یہ پہلا سفر ہے جو صحابہ نے جمعہ کے دن صبح کی نماز کے بعد شروع کیا، اور اسی سفر میں عبداللہ ابن رواحہ جو تھے وہ واپس آ گئے راستے سے. ان کے دل میں یہ آیا کہ جب مدینہ منورہ میں جمعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی سعادت کو معمولی سعادت تو نہیں ہوتی، اور پھر ہم لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں، خدا جانے واپس بھی آئیں گے یا نہیں. تو وہ واپس آ گئے مدینہ منورہ میں، انہوں نے آ کر جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا. حضور کی جب نظر پڑی تو حضور نے جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد بلایا، فرمایا کہ عبداللہ کیا ہو گیا، ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ غساسنا کی طرف جائیں اور آپ واپس آ گئے. اس نے کہا رسول اللہ میں کسی وجہ سے یا کسی کمزوری سے واپس نہیں آیا، بس میرے دل میں آ گیا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور حضور کے پیچھے مدینہ منورہ میں جمعہ ادا کروں. اور پھر میرے پاس الحمدللہ بڑی تیز رفتار سواری ہے اور میں قافلے کو ابھی جا کے پکڑ لیتا ہوں. حضور نے فرمایا تم جانتے ہو کہ اگر ساری دنیا جو ہے نا وہ اگر تمہیں مل جائے اور اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو ان کے ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتے جو جا رہے ہیں. تو خیر عبداللہ ابن رواحہ چل، جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو ان کی مدد کے لیے اور صحابہ ابھی بھیجے گئے. اب ان کا جو عدد تھا وہ 3000. ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس کو جب ایک صحابی نے یہ بات سنائی کہ اس طرح حضور پاک نے لشکر بھیجا ہے, سریہ بھیجا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ پہلے پرچم زید لے گا, پھر جعفر لے گا, پھر عبداللہ لیں گے, تو اس یہودی نے کہا کہ تم سمجھتے ہو یہ کیا بات ہے؟ کہ نہیں کوئی بات نہیں, یہ تو پرچم ہے, بھئی جنگ میں کبھی وہ اٹھاتا ہے کبھی وہ اٹھاتا ہے کبھی وہ اٹھاتا ہے. اس نے کہا نہیں, اللہ کا نبی جب ایسی بات کرے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہید ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرما دی ہے کہ پہلے زید اٹھائیں گے پرچم پھر جعفر اٹھائیں گے, مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہو جائیں گے, اب وہ بچ نہیں سکتے. کہا کیسے؟ اس نے کہا بس ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ اللہ کے نبی سے جب یہ بات نکل جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ لوگ شہید ہو. اس نے کہا ٹھیک. اب جناب جب یہ لشکر وہاں پہنچا اور وہ غساسنا بنو غسان کو بھی پتا چلا تو ان کا جو سردار تھا حارث اس نے روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کرو. اصل ان کی بزدلی کی وجہ یہ بنی کہ وہ ارادہ کر رہے تھے بنو غسان کے ہم مدینے پہ حملہ کریں, اور اب وہ حیران ہو گئے کہ ہم مدینے پہ کیا حملہ کریں, مدینے سے تو مسلمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے ہیں. اس نے پھر روم کے بادشاہ کو لکھا کہ ہماری مدد کریں چونکہ ہم آپ کے حلیف ہیں. تو روم کے بادشاہ نے ہرقل کی قیادت میں, ہرقل کے بھائی کی قیادت میں 100,000 کا لشکر بھیجا جس میں 50,000 تو گھوڑ سوار اور غساسنہ جو تھے ان کے پاس بھی 100,000 کا لشکر پہلے سے موجود تھا. تو اب آپ اندازہ کریں کہ 3,000 آدمی اور مقابلہ 1,000,000-2,000,000 سے جن میں 50,000 تو صرف گھوڑ سوار ہیں, اور سر سے لے کر پاؤں تک وہ لوہے کے خودوں میں اور پیتل کے اس پلیٹوں میں چھپے ہوتے تھے کہ ماسوائے آنکھوں کے کچھ نظر ہی نہیں آتا. لیکن صحابہ ایک وہ تو قوت ایمان سے لڑنے والی قوم تھی نا, وہ عادات سے لڑنے والی تو قوم ہی نہیں تھی. ان کا تو ایک ایمان تھا کہ بھائی مسلمان ہر حال میں کامیاب ہے, اگر آدمی مارا جائے شہید ہو جائے گا, بچ گیا تو غازی بن جائے گا, ہمارا تو گھاٹا کسی حال میں ہوتا ہی نہیں. جب گھاٹا ہی نہیں تو ڈرے کیوں؟ ڈرتا تو وہ ہے نا جی کہ اگر مر گیا تو یہاں بھی آگ لگائیں گے اور آگے بھی جہنم کی آگ ہے, وہ تو ڈرے کہ بھی یہاں بھی بہت ذرا پیار کریں گے تو ذرا لکڑی قیمتی رکھ دیں, بڑا آدمی مر جائے گا تو سندل کی لکڑی میں جلا دیں, لیکن جلائیں گے آگ سے. تو جب ہم نے اپنی ابتدا خود آگ سے کی ہے تو آگے تو آگ ویسے تیار ہے. ان کو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ تو بڑے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ اب کیسے کریں مریں. لیکن ایک مسلمان کے دماغ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی, مر گئے تو 100,000 کے اور بچ گئے تو 125,000 کے, کیا ہے, غازی بن جائیں گے اور مر گئے شہید ہو گئے. اور شہید کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ بھی نہ کہو. تو اب جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو سب سے پہلے پرچم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت زید نے لیا, اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب باتیں کرنے کا وقت تو ہے نہیں. ان کو پیغام دیا شریعت کے مطابق جو حضور کا فرمان تھا کہ بھئی 3 چیزیں ہیں ہماری, یا اسلام لے آؤ, یا جزیہ قبول کرو, ہمارے باج گزار بن جاؤ, ہمارے تابع بن جاؤ, اور نہیں تو بہن نہ ہو بہن کو مسئلہ, پھر تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی. انہوں نے کہا عجیب لوگ ہیں, 200,000 ہمارا لشکر ہے, 3,000 آدمی ہم سے آئے تلوار سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے اپنے 5,000-4,000 آدمی کو حکم دیا کہ بھئی اب 200,000 کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے, 3,000 کے مقابلے میں 4,000-5,000-6,000 بھیج دو. بھیج دیا, لیکن اللہ کی شان ہے کہ مسلمان اتنی طاقت سے اور اتنی قوت سے لڑے اور اتنی بے جگری سے لڑے کہ بھئی شام ہو گئی اور ان کے تو کشتوں کے پشتے لگا دیے مسلمان نے, اور مسلمانوں کا ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا. جب مغرب ہوئی جنگ ختم ہوگی, پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا نا, اب تو ریموٹ کنٹرول سے جنگیں ہوتی ہیں نا, اپنے ملک میں بیٹھو بٹن پہ ہاتھ لگاؤ بات ختم ہو. بات تو یہ ہوتا تھا نا کہ جب رات ختم ہوگی جو مر گئے ہیں ان کو بھی تو اٹھانا ہے نا, اور پھر کوئی ایک دوسرے کو منع نہیں کرتا تھا. لاشیں باقاعدہ اٹھاتے تھے, وہ اپنی لاشیں لے جاتے, وہ اپنی لاشیں لے جاتے, وہ اپنے زخمی لے جاتے, وہ اپنے زخمی لے جاتے, یعنی عجیب جنگیں ہوتی تھی. دبہ اکبر نے جب مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اپنے دور میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے جب مدینہ پہ حملہ کیا تو عجیب اس نے رنگ دیکھا. اس نے اپنے علماء کو رہبان کو بلایا کہ یار یہ کون سا شہر ہے جس پہ ہم نے حملہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی یہ یثرب ہے. کہا کیسے لوگ ہیں, دن کو ہمارے ساتھ لڑتے ہیں, شام کو ہمارے لیے کھانا بیچتے ہیں. انہوں نے کہا میں تو اس شہر سے نہیں لڑتا، بس چلو آگے، بس چھوڑو، کیا لڑنا ہے اسے؟ وہ شام کو کھانا پکا کے ہماری فوج کے لیے کھانا بھی بھیجتے ہیں کہ تم ہمارے مہمان ہو، اور سارا دن لڑائی کرتے کہ جب تم لڑنے آئے ہو تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن رات ہو گئی، آپ روٹی کہاں پکاؤ گے؟ ہم آخر گھر والے ہیں، ہمارے تو بچے ہیں نا ادھر، کھانا تو ہم بھیجیں گے آپ. اس دور میں کچھ لوگوں کے کردار تھے، کچھ روایات تھے. اب تو بدقسمتی یہ ہے نا کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ہم ایک ایسے عصر میں، ایسے قرن میں آ گئے ہیں کہ بھائی جس کے کوئی روایات ہی نہیں رہے، نہ اخلاق رہا، نہ کردار رہا، نہ روایات رہا، نہ کوئی مردانگی کے اصول رہے، نہ دوستی اور دشمنی کے کوئی ضابطے رہے. اب ہم تو بالکل کار مذلت میں گر چکے. جیسے کہ حالی نے کہا تھا، اے خاصا اے خاصان رسل، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت. اب تو ہماری لڑائی ہوتی ہے کرکٹ کے میدان میں فلمی اداکاریں بھیج کر حسینائے عالم کے مقابلے. کوئی مسلمانوں کا مجھے آپ میگزین یا ایک اخبار دکھائیں جو بغیر عورتوں کے فوٹو کے بکتا ہو، ایک اخبار. اور قدرت کی بات دیکھیں کہ ایک صفحے پر روضہ رسول اللہ کا منظر ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوگی اور کعبۃ اللہ کے دروازے کا منظر ہوگا، اور پچھلا صفحہ کھولو تو اس پہ عورتوں کے فوٹو، اندر کھولو تو فلموں کے اشتہار ہوں گے. یہ کون سا مسلمان ہے ہم؟ کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان ہو کر وہ عورتیں جو فلموں میں کام کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کی عزت ہیں. ہماری عزت اب طوائف ہیں اور کنجر رہ گئے. موسیقی ہمارے ہاں عبادت بن چکی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ لیکن اس زمانے میں کچھ کردار تھے. تو خیر جناب شام ہو گئی، دوسرے دن پھر لڑائی ہوئی، مسلمان نے پھر جناب مارا ان، اور کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے لیکن بہت تھوڑے سے. چھ دن تک متواتر قتال، اتنا شدید قتال کہ وہ رومی کہتے ہیں ہم نے دنیا میں ایسی لڑائی نہیں دیکھی، مسلمان کہتے ہیں ہم نے بھی ایسی لڑائی نہیں دیکھی. اتنا شدید قتال ہوتا ہے. اور اسی اثنا میں اب دیکھیں مقام نبوت اور شان نبوت کے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید. اب حضور تو مدینہ منورہ میں ہے اور جنگ موتہ میں. حضور نے مسجد نبی میں بیٹھ کے فرمایا صحابہ زید شہید، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت زید شہید ہو گئے ہیں، پرچم جعفر نے اٹھایا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بے جگری سے لڑے کہ دشمن نے ہاتھ مارا تلوار کا، آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، آپ نے بائیں ہاتھ میں پرچم لے لیا. دوسرے نے تلوار کا وار کیا، آپ کا بایاں ہاتھ کٹ گیا، تو آپ نے اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگا لیا کہ پرچم نہ گرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں تلوار لگی حضرت جعفر کی، یہ کتف جو تھی یہاں تک نیچے سے کٹ گئی، حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نماز میں جب حرم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا استشہد جعفر، تیرا جعفر بھی شہید. اور حضور حضرت جعفر کے گھر میں تشریف لے گئے اور ان کے بچوں کو بلایا اور سینے سے لگا رہے ہیں، چمٹا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. تو جعفر کی بیوی آ گئی، اس نے کہا اخبرنی یا رسول اللہ، مجھے بتائیں بات کیا ہے، آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا ہمارے بچوں کے ساتھ. حضور نے فرمایا یا بنت استشہد جعفر، جعفر شہید ہو گیا. فبقا رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اریت، میں دکھلایا گیا ہوں کہ اللہ نے اس کو یاقوت کے دونوں ہاتھ بنا دیے ہیں اور وہ پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر. حضرت جعفر کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے پرچم لیا، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید. اس کے بعد ایک صحابی نے پرچم ویسے پکڑا کچھ دیر کے لیے اور سامنے حضرت خالد بن الولید آ گئے. اور یہ اسلام کا پہلا سریا ہے، پہلا مارکہ ہے جس میں خالد مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوا. پانچ مہینے تو ہوئے تھے ابھی آپ کو اسلام لائے ہوئے. خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تو پرچم ویسے پکڑ لیا ہے، میں تو کوئی کمان کرنا نہیں جانتا، مہربانی کرو اب مسلمانوں کا پرچم تم لو. اس نے کہا دیکھو حضور پاک نے تین کا نام لیا تھا، میرا تو نام ہی نہیں لیا. اس نے کہا اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تمہارا بھی نام لیتے، اب کسی نے تو آخر اس پرچم کو لینا ہے نا. تو خالد بن ولید نے پرچم لے لیا اور جنگ روک دی اور وہ پیچھے ہٹ گئے، مسلمان پیچھے ہٹ گئے. حضرت خالد نے غور کیا، تدبر کیا کہ ہمارے پاس تو 2500 آدمی رہ گئے ہیں اور ان کا اگر ہم نے 2500 بھی مار دیا ہو تو 200000 میں کتنی کم ہو گئے ہیں. خالد بن الولید جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بطل من نبتال الاسلام. اور خدا کی شان ہے کہ جب حضور شام کو عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آئے تو حضور کے چہرے پہ ایک بڑی عجیب سی خوشی تھی، اور آپ نے فرمایا مسلمانوں میرے تو تینوں جرنیل جو تھے شہید ہو گئے، لیکن اب اس بندے نے پرچم اٹھایا ہے الذی سیف من سیوف اللہ، جو اللہ کی تلوار ہے، اب اس کے ہاتھ میں پرچم، اب مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. اور اسلام میں یہ دو مجاہد گزرے ہیں، بطل اسلام گزرے ہیں، ایک خالد بن ولید اور ایک حضرت زبیر بن العوام. یہ دو آدمی تھے جو دونوں ہاتھوں سے، دونوں ہاتھ میں تلوار پکڑ کے دشمن سے مقابلہ کرتے تھے، ورنہ کوئی دنیا کا بہادر کبھی دو ہاتھ سے نہیں لڑتا، ہمیشہ ایک ہاتھ سے لڑتا ہے. ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے یا ترس ہوتی ہے یا گھوڑے کی لگام ہوتی ہے. یہ دو آدمی تھے صرف جنہوں نے کبھی ایک ہاتھ میں تلوار نہیں پکڑی بلکہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے مقابلہ کرتے تھے. اور خالد بن ولید کا ماشاءاللہ اتنا قد بھی اتنا اونچا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں ویسے زمین کو لگا لیتے تھے، طویل القامات. خالد بن ولید نے یہ کیا، اس نے اپنی فوج کو بدلا، کیونکہ اس زمانے میں اس طرح اصول ہوتا تھا کہ ایک ہوتا تھا میمنہ، دائیں ہاتھ میں فوج رہتی تھی، ایک میسرہ بائیں ہاتھ میں، ایک مقدمہ، ایک مؤخرہ اور ایک قلب، ایک آگے، ایک پیچھے اور ایک درمیان. تو حضرت خالد بن ولید نے یہ کیا کہ جو میمنہ پہ تھے وہ میسرہ پہ لے آیا، جو میسرہ پہ تھے وہ میمنہ پہ لے آیا، جو مقدم میں تھے وہ مؤخر پہ لے آیا، جو مؤخر میں تھے وہ مقدم پہ لے آیا، اور سب کے پرچم بھی بدل دیے. اب جب صبح ہوئی تو رومیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جاہم المدد من المدینہ، تو مدینہ سے فوج اور آ گئی، ہم تو پہلے 3000 سے نہیں لڑ پا رہے تھے، یہ دیکھو پرچم بھی نئے ہیں اور یہ آدمی تو ہم نے کل نہیں دیکھے، یہ تو اور لوگ آ گئے. خالد بن ولید نے حکم دیا اور نعرہ تکبیر کہہ کے اتنی زور سے حملہ کیا کہ خالد کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھ سے 10 تلواریں ٹوٹ گئی، مارتے مارتے قتل کرتے کرتے تلواریں ٹوٹ جاتی تھی، وہ پھینک دیتے تھے اور لے لیتے، تو وہ ٹوٹ جاتی تھی وہ پھینک دیتا تھا میں اور لے لیتا. اتنا مارا نا جی کہ اب ان میں افرا تفری پھیل گئی، وہ دوڑے بھاگے. 200000 آدمی 3000 کے آگے بھاگ رہا. جب انہوں نے بھاگنا شروع کیا تو خالد نے آرڈر کیا اپنی فوج کو کہ پیچھے آؤ پیچھے آؤ پیچھے آؤ ہٹو. اب نے کیا خدا کے بندے کیا کرے وہ بھاگ رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ بھاگتے بھاگتے بھی رک گئے تو ہم سے زیادہ ہیں، کوئی عقل کرو، اب پیچھے آؤ اور ہٹو، واپس چلو مدینہ. اپنی فوج کو سالم لے جانا بھی تو بڑی بات ہے نا. حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتے رہے. اچھا ان کو اللہ پاک نے اتنا روب ڈال دیا تھا خالد کا کہ انہوں نے حملہ کرنے کی ضرورت نہ کی، افراتفری میں بٹ گئے. اس کے بعد جمع ہوتے رہے، 2-3 دن لگے، 2-3 دن میں قافلہ مدینہ منورہ تو بہت دور نکل گیا. جب صحابہ کو پتا چلا کہ مسلمان تو ہزیمت کھا کے واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا فرارون فرارون، یہ لوگ ہیں جو بھاگ کے آ رہے ہیں دشمن کے مقابلے پہ. اور تو نے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر ہمارا خاوند بھاگ کے آ رہا ہے اور یہ بات سچی ہوگی تو میں اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولوں گی، بزدل آدمی میرا خاوند ہو. پہلے لوگ جو تھے وہ تو شجاعت اور بہادری کو عزت سمجھتے تھے، عورتیں بھی. جب بالکل مدینہ منورہ پہنچے حضور نے فرمایا نہیں، انہم لیسو فراری، وہ فراری نہیں ہیں، بل انہم کرارون، وہ تو پیچھے ہٹ کے پھر حملہ کرنے والے لوگوں میں ہیں، وہ بھاگ کے نہیں آ رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ 2500 کے لشکر کو صحیح سلامت دشمن کے منہ سے چھڑا کے واپس لے آنا کو مذاق ہے؟ تو خیر یہ لشکر واپس آ گیا، اور اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات السلاسل کے لیے، بنی قضاء پر حملہ کرنے کے لیے، آپ نے عمر بن العاص کو قائد بنایا، حکم دیا کہ ان پہ حملہ کرو. عمر بن العاص جب چلے تو خدا کی شان دیکھو کہ عمر بن العاص امیر ہیں اور حضرت ابو بکر بھی اس جنگ میں ساتھ ہیں، لیکن ان کو حضور نے امیر نہیں بنایا. حضرت عمر بھی ساتھ ہیں، ان کو بھی امیر نہیں بنایا، وہ تابع ہیں عمر بن العاص کے. امتحان ہوتے تھے کبھی، اللہ اللہ کے رسول کے حکم کی کیسے اطاعت ہوتی. جب یہ راستے میں چلے تو انہیں پتہ لگا کہ بنی قضاء جو ہے وہ تو بہت بڑا قبیلہ ہے، ہم تو سارے 200 آدمی ہیں. انہوں نے پھر پیغام بھیجا حضور کی خدمت میں کہ ہم بہت تھوڑے ہیں اور ان کا لشکر بہت بڑا ہے ہماری مدد کے لیے. تو حضور نے ابھی عبیدہ بن الجراح کو اور آدمی دے کے بھیجا ان کی مدد کے لیے. تو ابھی عبیدہ کا لشکر جب پہنچا عمر بن سالم کے پاس, عمر بن العاص کے پاس, اس نے پوچھا کہ دیکھو بات سنو مسلمان کتنا, انہوں نے کہا کہ 200 کا لشکر اور آ گیا ہے. نماز کا وقت آیا تو سب نے کہا کہ ابھی عبیدہ چونکہ زیادہ بڑے تھے نا صحابیت میں کہ وہ نماز پڑھائے, عمر بن العاص نے کہا کہ نہیں وہ کیوں نماز پڑھائے, اللہ کے نبی نے مجھے امیر بنا کے بھیجا ہے, نماز جو ہے وہ تو امیر پڑھائے گا, کیونکہ اسلام کا یہ حکم ہوتا تھا کہ جو خلیفۃ المسلمین ہے وہ نماز پڑھائے, جو امیر ہے وہ نماز پڑھائے. آج اگر ان کو نماز پڑھانی پڑے کیا خیال ہے آپ کا, جن نے خود زندگی میں نہ پڑھی ہو تو پڑھائیں گے کیسے, وہ نماز کیسے پڑھائیں گے. ہمارے علاقے میں ایک عید کا موقع تھا اتفاق سے, تو اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے مولوی صاحبان کو جو بلایا نہ تھا, ایک بریلوی مولوی بھی نماز پڑھانے پہنچ گیا, ایک دیوبندی بھی پہنچ گیا, ان کا بھی عالم آ گیا, ان کا بھی عالم آ گیا. اب کچھ لوگ کہیں یہ پڑھائے, وہ کچھ کہیں وہ پڑھائے, جھگڑا ہو. تو وہاں ایک پیر صاحب تھے, بڑے بجی شکل خوبصورت ماشاءاللہ, اور بڑے بہت بڑے ان کے مریدین بھی تھے, اور بڑا ان کا وقار بھی تھا, سیاسی بھی, ذمہ دار بھی, بہت بڑے جاگیردار بھی تھے. تو وہ جب آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو گے جھگڑا نہ کرو, اب وہ مولوی اس کے پیچھے نہیں پڑتا, وہ مولوی اس کے پیچھے نہیں پڑتا, تو سید بھی ہیں, آل رسول بھی ہیں, پیر بھی ہیں, ان کو منت کرتے ہیں یہ عید پڑھا. تو سب لوگ ان کے پاس آ گئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے لڑائی نہ ہو, آپ عید پڑھا دیں. اب پیر صاحب کہیں کہ نہیں بھائی نہیں, یہ مولوی صاحبان میں سے کسی کے پیچھے پڑھ لو. لوگ کہیں کہ نہیں حضرت آپ پڑھائیں. لوگ کہیں دیکھو جی پیر صاحب کتنا متواضع آدمی, اصل پیر نے کبھی عید پڑھائی ہو تو پڑھائے نا, اس کے لیے تو مصیبت آ گئی, پڑھاؤں کیا, اس بیچارے کے لیے تو عذاب آ گیا نا. وہ کہ نہیں جی نہیں حضرت ہی علماء ہیں ان کا, انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ آل رسول ہیں, سید ہیں, جہاں سید موجود ہو قریشی موجود ہو اور امام کیسے بن سکتا ہے. اب حضرت نے عید کے بجائے جنازہ پڑھا دیا جو حضرت کو آتا تھا. اب سلام پھیر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ تو نئی عید ہے, اس کی تکبیریں بھی الگ ہیں, اس کے بعد جناب یہ ہے کہ نہ کوئی خطبہ ہے نہ کوئی بات ہے, یہ کون سی عید ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا بس ان دو حضرات کے اختلاف کا میرے ذہن پہ اتنا اثر ہوا کہ میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ میں نے کیا پڑھایا, بہتر ہے کہ پھر عید پڑھ. تو پھر بریلویوں نے بریلویوں کے پیچھے پڑی, دیوبندیوں نے دیوبندیوں نے, ایک میدان میں تین عیدیں ہو رہی. تو بہرحال اس زمانے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں جو خلیفہ ہوگا جو امیر ہوگا وہی امام ہوگا. اب عمر بن العاص مصلی پہ آ گئے, لوگوں نے کہا خدا کے بندے تم شان میں چھوٹے ہو, عمر میں چھوٹے ہو, اسلام میں چھوٹے ہو, ابھی عبیدہ ہیں, ابو بکر ہیں. انہوں نے کہا حضور نے امیر مجھے بنایا ہے کہ تمہیں بنایا ہے؟ انہوں نے کہا امیر آپ کو بنایا. انہوں نے کہا پھر مصلی پہ میں کھڑا ہوں گا, پڑے اللہ اکبر, سب نے نماز پیچھے پڑی. حضرت عمر کو بات ناگوار گزری, چھوٹا آدمی ہے. اب راستے میں چلے تو اتنی شدید سردی تھی, اللہ معاف کرے, کہ ایسے حالات ہو گئے کہ صحابہ شدت سردی سے کانپ رہے ہیں, اور خطرہ ہو گیا کہ اللہ معاف کرے کہ آدمی سردی سے مر نہ جائیں. تو حضرت عمر نے کہا امیر سے کہ مہربانی کرو قافلہ روکو اور حکم دو آگ جلانے کا. اس نے کہا نہیں آگ کوئی نہیں جلا سکتا, میں امیر ہوں, حکم میرا چلے, آگ نہیں جلانے دی. ساری رات صحابہ نے ایسے سردی میں گزار. اچھا خدا کی شان ہے انہیں خود غسل کی ضرورت ہو گئی تو انہیں تیمم کر لیا, اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ بھی آ گئے. حضور نے کہا اللہ کے بندے ہم وضو کے ساتھ ہیں, تم تیمم کے ساتھ ہو, تم امام بن رہے ہو. انہوں نے کہا امیر میں ہوں. انہوں نے کہا غسل کر لو. انہوں نے کہا غسل میں نہیں کرتا, تیمم میں نے کر لیا. انہوں نے کہا پانی موجود ہے تو تیمم کے بعد کا ہوتا ہے؟ کہا سردی ہے میں مر جاؤں. تیمم کے ساتھ نماز پڑھائی, جب مصلی پہ کھڑے ہوئے صحابہ پھر پیچھے کھڑے ہو گئے. ابھی امیر کی اطاعت تو کرنی ہے, حضور کا حکم ہے, نماز ہو نہ ہو جو اللہ رسول کا حکم ہے ہم نے تعمیل کرنی ہے, نہیں ہوگی تو قضا کریں گے. اب کیا کریں, امیر جو کہے گا کریں گے تو صحیح ہے. اب جناب بہرحال وہ لشکر بنی خدا کے پاس پہنچا اور اس کے ساتھ مقابلہ ہوا. اچھا اب خدا کی شان یہ ہے کہ مقابلے میں اللہ نے فتح دی, کامیابی دی, اور دشمن منتشر ہو گیا. جب وہ منتشر ہو گیا تو اس نے کہا کہ واپس چلو. حضرت عمر غصے میں, حضرت ابو بکر کے پاس ہے, انہوں نے کہا یہ اچھا امیر ہے ہمارا بھائی, نہ آگ چلانے دیتا ہے, بغیر وضو کے حضرت نماز پڑھا دیتے ہیں, اب ہم جیت گئے, دشمن بھاگ رہا ہے, کہتے واپس آؤ. اب حکم نہ مانے تو امیر کی مخالفت ہے نا. حضور نے فرمایا من اتا امیری فقد اتانی ومن اسا امیری فقد اسانی, جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی. ہم مخالفت تو کر نہیں سکتے. حضرت ابو بکر نے کہا فہد آیا عمر ٹھنڈے ہو جاؤ, اللہ کے رسول نے, میں بھی موجود تھا تم بھی موجود تھے, امیر اس کو بنایا ہے یا ہمیں بنایا ہے؟ نے کہا امیر تو, کہا پھر اللہ کی رسول کی مرضی, اور جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا رسول کوئی بات اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں کرتے تو پھر اعتراض کرنے کی کیا بات ہے. واپس آ گئے. بہرحال حضور کو شکایت کی گئی. حضور نے عمر بن العاص کو بلایا کہ بھئی تم نے بڑے صحابی کو نماز نہیں پڑھا. کہا حضور امیر میں تھا. آپ نے فرمایا ہاں بات تو ٹھیک ہے. اور نے کہا تم نے آگ نہیں جلانے دی اللہ کے بندے, صحابہ ساری رات سردی میں ٹھٹرتے. اس نے کہا حضرت میں آگ جلاتا دشمن کو پتہ نہ لگ جاتا کہ ہمارے ہیں, آگ دیکھتا نہیں وہ. یہ بات بھی اس کی ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا پھر یہ ہے کہ تم نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی, پانی موجود تھا. اس نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, حضرت اتنی سردی میں میں اگر غسل کرتا میں تو مر جاتا, تو امیر کہتے بنتا. آپ نے فرمایا یہ جواب بھی اس کا ٹھیک. جب حضور نے فرمایا کہ اچھا جب بنو قزاعہ پہ تم نے قابو پا لیا, وہ فرار ہو گئے اللہ کے بندے, تم نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ واپس مدینے چلو. اس نے کہا حضور ان کی مدد کے لیے فلاں جگہ سے لشکر چل پڑا تھا, اب اگر ہم رکتے تو ہم پہ حملہ کر کے کامیاب ہو جاتے, ہم جیت گئے, ان کو شکست دی, خیریت سے مدینے بھی آ گئے. اس نے فرمایا بھی بات تو اس کی ٹھیک ہے. حضور نے اس کی ساری باتیں تسلیم کر لی اور حضرت عمر اور صحابہ سے کہا کہ بھئی بات اس کی بالکل صحیح ہے اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے کہہ صحیح رہا, تو لہٰذا اس کی بات جو ہے مان. اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کو بھیجا. اعرابی تھا, ایک بدو تھا, اس کے ساتھ عربی تھے, صفا تھے, بڑے بہادر لوگ تھے, انہوں نے بھی اسلام کے خلاف حملہ کیا تھا. اب خدا کی شان ہے کہ 300 کا لشکر ہے اور صحابہ کے پاس کھانا ختم ہو گیا, کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے, بڑے پریشان ہیں. دعا کرتے ہوئے سمندر کے کنارے کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک ٹیلا جیسے پڑا ہوتا ہے, کہ چلو دیکھیں کہ آگے آئے تو مچھلی. تو 3 مہینے تک صحابہ اسی ایک مچھلی سے کھاتے رہے. اس کا نام تھا امبر. یہ آج کل جو بازاروں میں امبر ملتا ہے نا, اتنے امبر, اصلی امبر جو ہے یہ مچھلی کے قے کرتی ہے, اور وہ سمندر میں تیرتا ہوا دریاؤں کے کنارے پہ آتا ہے تو وہ جاننے والے لوگ اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں. اصل میں یہ اسی امبر مچھلی کی قے ہوتی. تو وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جب صحابہ کھاتے رہے تو ان نے تجربے کے طور پر اس کی جو آنکھ کی گلائی تھی نا, اس میں 10 صحابی بیٹھ گئے, اور جب اس کے ڈھانچے کو کھڑا کیا تو ایک صحابی جو سب سے بڑے لمبے قد کے تھے اس کو اونٹ کے اوپر کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ. اونٹ کے اوپر کھڑا ہوا لیکن پھر بھی وہ ڈھانچہ اوپر رہا. وہ گوشت کھا رہے ہیں اور اس کا جناب تیل استعمال کر رہے ہیں. صحابہ کو تو اللہ نے رزق دے دیا. واپس آئے, حضور نے فرمایا حلوا گواں شہی, اس میں سے مچھلی سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہاں گھی بھی لائے ہیں, اس کا گوشت بھی ہے. آپ نے فرمایا لے آؤ مجھے بھی کھلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ نوش کر. اور اسی اثنا میں آپ نے پڑھا ہوگا انشاءاللہ یا سنا ہوگا کہ جب حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی تو صلح میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ جس کا حلیف بننا چاہے, قریش کا بنے یا اسلام کا بنے, تو بنو بکر بنے تھے حلیف قریش کے اور بنو خزاع حلیف بنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب بنو بکر نے شرارت کرنی شروع کر دی, وہ کیا کریں رات کو جا کے بنو خزاع پہ حملہ کر. اچھا خدا کی شان ہے حملہ کرنے جائیں, جو حملہ کرنے جائیں وہ مارے جائیں, بنو خدا والے آگے ہوشیار ہوں وہ مارتے. ایک حملہ کیا مارے گئے, دوسرا حملہ کیا خود مارے گئے, تیسرا حملہ کیا خود مارے گئے. اب بنو بکر جو تھے وہ کٹھے ہو کے قریش کے پاس آئے, اور اسی سہیل ابن عمر, وہ جو سلو لکھنے والا شخص, ابو سفیان, سہیل ابن عمر, حارث ابن ہشام, ان کے پاس آئے دار الندوہ میں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم آپ کے حلیف ہیں اور بنو خزاع والوں نے تو ہمارے اتنے بندے مار دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے تو نہیں مار دیے, حملہ تو تم نے کیا. انہوں نے کہا ہم نے حملہ کیا, کچھ کیا لیکن بندے ہمارے مارے گئے, ہم نے بدلہ لینا ہے, تم ہمارے حلیف ہو, ہماری مدد کرو. انہوں نے کہا اچھا یہ بات راز میں رکھو, کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مدینے میں نہ پہنچ جائے, چونکہ ہمارا تو معاہدہ ہے کہ لڑائی نہیں کرنی, لیکن ہم تمہاری مدد کریں. تو بنو بکر کو جب قریش کی مدد کا حکم ملا تو اور بہادر ہو گئے. اب بنو خزاع نے سوچا کہ یہ 2-3 دفعہ اپنے بندے مروا چکے ہیں اور بہت بڑی لڑائی کر نہیں سکتے, چونکہ معاہدے میں طے ہو چکا ہے 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہونی ہے. تو اب جناب ان کے کچھ آدمی طواف کرنے کے لیے مکہ میں آئے. اور اطمینان کے ساتھ بغیر کسی ہتھیاروں کے. اور بنو خزاعہ کا ایک سردار تھا, اس کا نام تھا بدیل بن ورقہ, اس کا گھر مکے میں تھا. بنو خزاعہ کا قبیلہ تو باہر رہتے تھے لیکن اس کا ایک گھر مکے میں بھی تھا. جب وہ مکے میں ہوتا تو اپنے گھر میں رہتا. یہ آدمی بیچارے آئے, ابھی یہ حرم میں داخل ہوئے اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کے حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا تو قریب کیا کریں, وہ تو بالکل نہاتے ہیں. وہ دوڑے اور بدیل بن ورقہ اپنے سردار کے گھر پہنچے کہ بھئی وہاں جائیں کم از کم ہمیں اس کے گھر میں پناہ مل جائے گی, اندر کوئی ہمیں ہتھیار مل جائیں گے. آگے آئے, خدا کی شان ہے دروازہ بند ہے, وہ دروازہ بھی نہ کھلا, وہاں سے بھاگے وہ حرم میں داخل ہو گئے. لیکن قریش نے اور بنو بکر نے ان کے 23 آدمی جو تھے وہ اللہ کے حرم میں قتل. حالانکہ حرم میں تو کافر بھی نہیں لڑتے تھے. بہرحال جب وہ قتل ہو گئے, بنو خزا کو پتا چلا. بنو خزا نے قریش سے کہا کہ بھئی یہ تو غدر ہے, ہمارا فیصلہ. دار الندوہ میں اجتماع ہوا. ایک آدمی تھے عبداللہ ابن سعد ابن ابی السرح, یہ پہلے مسلمان ہو گیا, حضور کا کاتب تھا, وحی بھی لکھتا تھا, قرآن بھی لکھتا تھا. بعد میں یہ مرتد ہو کے بھاگ آیا مکے آ گیا. وہ بھی موجود تھا. اس نے کہا دیکھو بات سنو, میں چونکہ مسلمانوں کے ساتھ رہا ہوں اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہا ہوں, میں جتنے احوال کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. میری اگر مشورہ مانتے ہو تو تین باتیں ہیں, ان تین میں سے کوئی ایک بات مانو.